نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من ناصرين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، کئی منگلوں سے حیات المسلمین کی رو نمبر 25 کے بارے میں تمہید کے طور پر مختلف باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جن کو اجمالی طور پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے روح نمبر 20 کے شروع میں بیان فرمایا ہے، جو ایک بہت ہی مختصر اور جامع خلاصہ ہے، اور وہ اہل علم کے لیے نہایت ہی قابل قدر ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے. اس لیے میں آسان کرنے کے لیے تمہید کے طور پر مختلف باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مقصود ان سب کا یہ ہے کہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح یہ بیٹھ جائے کہ دنیا میں اللہ پاک نے صرف دو قومیں پیدا فرمائی ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے کافر. کافر بالکل ایک الگ قوم ہے، مسلمان بالکل الگ دوسری قوم ہے. اگرچہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے، جیسے مرد اور عورت میں واضح فرق ہے، ایسے کافر اور مسلمان میں واضح فرق ہے. اور اس سلسلے میں نے وہ اشتہ منگل یہ عرض کیا تھا کہ آج کل دنیا میں کہیں پوری اسلامی حکومت کوئی نہیں، کیونکہ اسلامی حکومت اسے کہتے ہیں جہاں اسلامی قوانین اور اسلامی احکام نافذ ہوں اور سرکاری طور پر ان پر عمل کرنے کا پورا پورا اہتمام اور انتظام ہو. ایسی کوئی حکومت فی الحال دنیا میں نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا اس مسلمانوں کا یہ زمانہ زوال کا زمانہ ہے. اب دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں تو بہت ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے حکمران مسلمان ہیں. لیکن بیشتر قوانین اور احکام اسلام کے نافذ نہیں ہیں، اور جو نافذ ہیں وہ برائے نام. اس وجہ سے ہمارے ملک میں بھی اور دیگر مسلمان ملکوں میں بھی کافروں میں اور مسلمانوں میں لباس کے اعتبار سے کوئی بڑا فرق نہیں ہے. یہ اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ صحیح معنی میں اگر اسلامی حکومت ہو تو وہاں کافروں کو بھی رہنے کی اجازت ہے اور ان کو اپنے مذہب پر بھی عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کو اپنی شکل و صورت، اپنا لباس پوشاک، اپنی وضع قطع مسلمانوں سے الگ رکھنا ضروری ہے، اور مسلمانوں کو کافروں سے اپنی وضع قطع، لباس پوشاک اور اپنا ظاہر الگ رکھنا ضروری ہے. چنانچہ واقعتا اگر کہیں اسلامی حکومت ہو تو اس میں پتہ چلے گا یہ ہندو، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ مجوسی اور آتش پرست ہے، کیونکہ ان سب کے مذہب میں ان کے اپنے کچھ احکام ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے الگ پہچانے جاتے ہیں. تو اسلامی حکومت میں ان پر اس بات کی پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت، وضع قطع بالکل مسلمانوں سے الگ رکھیں، تاکہ کسی کا انتقال ہو تو پتہ چلے کہ یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ مجوسی ہے، کون ہے، اور مسلمان کا انتقال ہو تو یہ مسلمان ہے پتہ چلے. یہ حکم ہے، لیکن کیونکہ اب اسلامی حکومت تو کہیں ہیں، اس بنا پر غیر مسلم بھی مسلمانوں کے لباس پہنتے ہیں اور مسلمان بھی غیر مسلموں کا لباس پہنتے ہیں. جیسے کوٹ پتلون یہ اصل میں تو مسلمانوں کا لباس نہیں، یہ غیر مسلموں کا لباس ہے، لیکن اب اتنا دنیا میں عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ مسلمان اور غیر مسلمان سب اس کو یکساں استعمال کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھو دنیا کے سربراہوں کی جو ابھی کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر سب کافر ایک جیسے لباس میں تھے. جو بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ تھے، اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں، وہاں لباس کے اعتبار سے داڑھی منڈی ہوئی ہے، مونچھیں غائب ہیں اور پینٹ پتلون سب نے تقریباً پہنی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم، یہ امریکہ کا صدر ہے اور یہ پاکستان کا صدر، یہ وزیر اعظم. یہ اسلامی احکام پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے حق میں بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا. مسلمان کی دنیاوی ترقی ہو یا آخرت کی ترقی، اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کریں تو چاہے کتنی ہی ریاست مدینہ کی باتیں کروں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل نہ ہوگا اور آپ کی تعلیمات پر عمل نہ ہو، کبھی بھی ریاست مدینہ وجود میں نہیں آ سکتی. باتوں سے تھوڑی مدینہ کی ریاست قائم ہوتی ہے، اس کا دار و مدار تو عمل پر ہے، اور عمل بھی وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ملک میں بھی کہیں ہندوؤں میں اور عیسائیوں میں اور دیگر کافروں میں پتہ نہیں چلتا، جب قریب ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، تو پھر ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں. تو شریعت نے اس پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مسلمانوں کی شکل و صورت کافروں سے بالکل الگ ہونی چاہیے، اور شکل و صورت کہ ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کے لیے مختلف درجات ہیں جو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا، آگے بھی ان کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. اور یہ جس طرح شرعی اعتبار سے ضروری ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے. جیسے فطری طور پر اللہ پاک نے مرد کو الگ بنایا ہے، عورت کو الگ بنایا ہے، عورت کی شکل صورت الگ بنائی ہے، مرد کی شکل صورت الگ بنائی ہے. اس میں قدرتی طور پر اللہ پاک نے ایسی علامتیں رکھ دی ہیں کہ جس سے دونوں ایک دوسرے سے الگ شمار ہوتے ہیں، الگ دوسرے سمجھ میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے الگ ہی ہونی چاہیے. بھلے کہ الگ الگ ہونے سے تو پہچان ہوگی، بھائی بکرا بکری میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر کیسے پتا چلے کون بکرا، کون سا جانور بکرا، کون سا جانور بکری ہے. بھیڑ اور دمبے میں جب تک فرق نہیں ہوگا تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ دمبا ہے یا بکرا بھیڑ ہے. گائے میں، اونٹ میں، بیل میں، بھینس میں، تو ہم حیوانات میں کتنی ساری قسمیں حیوانات کی سب ایک دوسرے سے الگ ہیں. تک کہ جو ایک نو کے جانور ہیں جیسے مچھلی ہے، ساری دنیا کی مچھلی آپ دو ایک جیسے نہیں دکھا سکتے. ایک سے خوبصورت، ایک سے ایک نفیس اور لطیف، لیکن دو مچھلی بھی ایک جیسی نہیں، دو جانور آپ کو ایک جیسے نہیں ملتے، دو درخت آپ کو ایک جیسے نہیں ملتے. جتنے بھی اللہ پاک نے درخت بنائے سب درخت کی قسم ہے، سب کو درخت کی قسم کہتے ہیں. یہ سب درخت ہیں، یہ تنے والے ہیں، یہ سب کے سب. اس کے باوجود دو درخت چاہے نیم کے ہیں لیکن زمین و آسمان کا فرق پہچان سکیں، یہ نیم کا بڑا درخت ہے، یہ نیم کا چھوٹا درخت ہے، یہ فلاں علاقے کا نیم ہے، یہ فلاں علاقے کا نیم ہے. بس سب چیزوں میں تقریباً آپ کو یہی نظر آئے کہ جتنی بھی اللہ پاک نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، چاہے وہ نباتات اور چاہے وہ حیوانات اور چاہے وہ جمادات ہوں جیسے پہاڑ وغیرہ، آپ ایک ہی علاقے کے ایک ہی جگہ کے دو پہاڑی جیسے نہیں بتا سکتے، تاکہ پہچان ہو سکے نا. اور ساری چیزیں ایک جیسی ہوں گی تو پہچان کیسے ہوگی؟ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ دو چیزوں کے اندر کہیں بھی تعارض نہ ہو، کہیں بھی مغالطہ نہ ہو، کہیں بھی شبہ نہ ہو، سب ایک دوسرے سے الگ الگ رہے. عقل کا تقاضا بھی یہی، فطرت کا تقاضا بھی یہی، شریعت کا تقاضا بھی یہی. جب یہی ہے تو بس ہر مسلمان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ سر سے پیر تک اس کا ظاہر بھی کافروں سے الگ، فاسقوں سے الگ، عورتوں کا مردوں سے الگ، مردوں کا عورتوں سے الگ ہونا چاہیے. اسی کو حضرت نے اس روح کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا. اور گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر کی بھی بڑی اہمیت ہے، باطن کی بھی بڑی اہمیت ہے. ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، باطن کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے. ظاہر باطن کا محتاج ہے، باطن ظاہر کا محتاج ہے. جس کے لیے میں نے گھڑی کی مثال دی تھی آپ کے ساتھ، تو وہ گھڑی جو ہم سب کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہے، اس کا ایک ظاہر ہے جس کو کیس کہتے ہیں، اس میں شیشہ ہے اور اس کے اندر ایک ڈبا سا ہے گول سا چوک اور سا, اس میں ایک ڈائل ہے, اس میں نمبر لگے ہوئے ہیں, سوئی اس میں چل رہی ہے, ایک اس کے باتیں ہے جس میں ایک مشین ہے, اس مشین میں ایک سیل لگا ہوا ہے. ہم کوئی خالی مشین جیب میں رکھ لے تو وہ ٹائم دیکھنا اس کے لیے مشکل, نہیں چل رہی ہے مشین, سیل اس میں موجود, دیکھ لو کیا ٹائم ہوا ہے, پتہ نہیں چلے. اور بغیر مشین کے قیمتی سے قیمتی گھڑی اپنے ہاتھ میں باندھ لو, مزا لے جو آپ ٹائم دیکھ لو, اس سے بھی ظاہر بھی چاہیے اس کا باطن بھی چاہیے, ظاہر بھی اس کا صحیح ہو اور اس کے مناسب ہو, باطن بھی اس کا صحیح ہو اور اس کے مناسب ہو, تو پھر دونوں مل کر کارآمد ہو. بس ایسے مومن اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو, اس کا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو. کافروں کا ظاہر و باطن اللہ پاک نے بالکل الگ بنایا, مسلمانوں کا ظاہر و باطن اللہ پاک نے بالکل الگ بنایا, کافروں کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ظاہر و باطن ہے, اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا ظاہر و باطن ہے, اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا وہ ظاہر و باطن ہے جو کسی قیمت پر بھی قابل گوارا نہیں. ہرگز ہرگز کوئی مسلمان اس کو اختیار کرنا دور پسند بھی نہ کرے, ورنہ ایک درجہ پسند کرنے کا ایسا بھی ہے کہ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اللہ ظاہر ہے مسلمان مرد عورت کو کہ وہ اپنا ظاہر و باطن بالکل اپنے دین کے مطابق رکھے, ان کے ظاہر کو دیکھ کر کے پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے, ان کے باطن جب آدمی قریب ہوتا ہے تو باطن کا ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو دیکھ رہا ہوتا ہے, انسان جو بول رہا ہوتا ہے, انسان جو چل رہا ہوتا ہے, انسان جو کھا رہا ہوتا ہے, پیس پھیرا ہوتا ہے, تو اس میں اس کے باطن کے اثرات ہوتے ہیں. جب قریب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھائی یہ تو بڑا بااخلاق آدمی ہے, یہ تو بڑا متقی آدمی ہے, یہ تو اللہ والا آدمی ہے, یہ تو بڑا نیک آدمی ہے, اس کے باتوں میں تو بڑا اثر ہے, یہ سب محسوس ہوتا ہے. یہ باطن کے اندر اس کی صفائی ہے, ستھرائی ہے, تقویٰ ہے, طہارت ہے, آخرت کی فکر ہے, للہیت ہے, اس لیے اس کی باتوں میں یہ باتیں جھلک رہی ہیں. بس حضرت عاشق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعر ظاہر و باطن کی درستی کے لیے کافی ہے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو دور کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. ہندوستان میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف لائے اور تجارت کے لیے تشریف لائے, جس میں تشریف لائے پورا ہندوستان جو ہے وہ کافروں سے بھرا ہوا, کوئی مسلمان نہیں تھے, ہندو یا سکھ یہاں پر آباد تھے. اور ہندوستان اس زمانے میں کاروبار کے لیے بہت ہی اہم سمجھا جاتا تھا, جسے کسی زمانے میں جاپان کی شہرت تھی, جاپان کی مصنوعات بڑی مقبول بڑی پائیدار ہوتی تھیں اور دنیا جاپانی چیز کو ہاتھوں ہاتھ لیتی تھی, اس لیے انڈیا کی چیزیں بھی بڑی ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں, بڑا معیار تھا وہاں. تو بس صحابہ کرام جو ہے بس وہ کاروبار کرنے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے ہندوستان تشریف لائے, لیکن وہ ایسے حضور کے محبوب صحابہ کرام تھے کہ جن کا ظاہر بھی حضور کی سنتوں کا نمونہ تھا, ان کا باطن بھی دلہیت سے اور قرب الہی سے معمور تھا, کہ بس ہندوستان کے ہندو کافر بس انہیں دیکھ کر اور ان کے معاملات کی صفائی دیکھ کر ہی بس مسلمانوں نے شروع. اور دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں ہندو مسلمان, یہاں اسلام جو پھیلا ہے وہ صحابہ کرام کے صرف تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے پھیلا ہے. اور ہمارے سندھ کے اندر حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، جو طب تعبین یا تعبین میں سے طب تعلیم میں سے، اور ان کے ساتھ تعبین طب تعبین بھی تھے اور دوسرے مسلمان بھی تھے. بس وہ یہاں پر آئے تو آج ہماری سندھ کی جو سندھی زبان ہے وہ اس کے اندر عربی کی شکل ہے. ان کے آنے اور ملتان تک جانے سے یہ سارا علاقہ جو ہے نا ایک دم اسلام کا گہوارہ بن گیا. کسی زمانے میں ٹھٹے کے اندر 1400 مدرسے تھے، 1400 ہر جگہ قرآن و حدیث کے چشمے بہ جائے تھے. بڑے بڑے علماء یہاں پیدا ہو گئے. تو اگر ہماری واقعتاً شریعت کے مطابق شکل بن جائے اور شکل کے ساتھ ساتھ باطن بھی شریعت کے مطابق بن جائے تو پھر کسی تبلیغی مشن کی ضرورت نہیں، پھر چلے لگانے کی ضرورت نہیں، پھر سیروزہ لگانے کی ضرورت نہیں. جو جہاں ہوگا وہیں سے دوسرے مسلمانوں کی بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور اسی طریقے سے غیر مسلم بھی مسلمان ہوتے چلے جائیں گے. سچ بولنا مسلمانوں کا شعار تھا، جھوٹ بولنا کافروں کا شعار تھا. جب یہ شعار تھا تو مسلمان دنیا کے اندر عروج پر تھے. اب جب سے الٹا معاملہ ہو گیا مسلمان جواب پہنچے. ایک عبرت کا واقعہ یاد آیا، یورپ کے کسی ملک کا یہ واقعہ ہے. وہاں پر ایک عیسائی اور ایک مسلمان میں بہت ہی گہری دوستی تھی، پکی دوستی. دونوں ایک دوسرے کے بہت چاہتے تھے، ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے اور دونوں پہلے الگ الگ اپنا کام کرتے تھے. پھر ان کا ارادہ ہوا کہ چلو مل کر کمپنی بنا لیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے پر پورا پورا بھروسہ اور اعتماد تھا اور سگے بھائیوں سے بڑھ کر آپس میں تعلقات تھے. اس لیے بغیر کسی لکھت پڑھت کے ویسے ہی دونوں نے اپنا سرمایہ ملایا اور کاروبار شروع کر دیا اور اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوئی. اور دیکھتے دیکھتے پورے ملک میں وہ کاروبار پھیل گیا اور وہ لکھ پتی اور ارب پتی بن گئے. یہاں پہنچ کر اس عیسائی کی نیت خراب ہو اور وہاں پر باہر کا آدمی تو خارجی کہلاتے ہیں، جیسے عرب ممالک میں خارجی اور مقامی کہلاتا ہے. اللہ بچائے، تعصب جو کہ نہ جائیے. وہاں بھی ایسے کہ باہر کا آدمی ہے ہم اندر کے آدمی ہیں، یہ بیرونی ہے ہم اندرونی ہیں، ہم حقیقی ہیں یہ نقلی ہیں. لہذا اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا جو کچھ بھی ہے سب میرا ہے اور تمہارا تو کچھ بھی نہیں، تم کون اور میں کون. یہ سن کر بےچارے مسلمان کے پیروں سے زمین نکل گئی. وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تم تو ایک ہی ہیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے پر بھروسہ کیا ہے، بھروسہ کر کے یہ کام کیا ہے، وہ دونوں آدھار کے شریک ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. کہا نہیں تم کون میں کون، یہ جو کچھ بھی سب میرا ہے، اگر ہے تو تم بتا تمہارے پاس کیا ثبوت. اب ثبوت ہے، تحریر طور پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ گواہ بنائے تھے نہ تحریر لکھی تھی. اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرو پہلے لکھو تاکہ ثبوت رہے اور گواہ بھی بناؤ. کیسا بہترین حکم ہے شریعت کہ کام بعد میں کرو پہلے لکھو اور معاملہ طے کر کے اس پہ گواہ بھی بناؤ. کل کو کوئی ایک انکار کرے تو دوسرے کے پاس ثبوت رہے اور عدالت میں اس کو اپنی منہ کی نکھانی پڑے، اپنا حق لینا اس کے لیے آسان رہے. بہرحال وہ عیسائی نے انکار کر دیا. اب ان دوستوں سے اس نے رجوع کیا، ان دوستوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ بھائی ہم بھی جانتے ہیں تم دونوں کی پکی دوستی تھی اور تم نے جو کچھ کیا ہے سب مل کر کیا ہے، دونوں نے پیسے ملائے ہیں، سب ہمارے علم میں ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر جب دوستوں کے بھی نہ چلے تو پھر عدالت روس سے رجوع کیا. عدالت میں جب پہنچے تو وہاں تو بھائی ثبوت مانگتے ہیں, گواہی مانگی جا جاتی ہے, گواہ تھے نہیں, تحریر تھی نہیں, ثبوت کوئی تھا نہیں, لہذا فیصلہ عدالت نے بھی اسی کے ہاتھ میں کر دیا. اب یہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ آ گیا. رات کو عرب پتی تھا اور دن میں وہ ایک پتی بھی نہ رہا, بالکل ہی خالی ہاتھ ہو گیا بیچارہ. دوسرے ملک جہاں آدمی کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی, تو بہرحال وہ بیچارہ صبر کر کے بیٹھ گیا اور پچھتانے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ غلطی کی. معاملہ کر کے سب ساتھ سب کو اس کے بڑا رحم آ رہا تھا, سب اس کے ساتھ بڑے سب اس کے خیر خواہ اور اس کے ساتھی کو سمجھاتے تھے, لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ تو اللہ بتائے نیت خراب تو سب کچھ خراب. اور یہ دیکھو باطن کا ایک عمل ہے, باطن ایک عمل ہے, اگر نیت خراب تو دل خراب, دل خراب تو ظاہر بھی خراب, اور ظاہر بھی اسے خراب ہو گیا, باطن بھی اسے خراب ہو گیا. یہ بیچارہ پریشان ہی آ گیا. تو ایک دن ایک دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اس عیسائی کے پوپ کے پاس جا. پوپ ان کے عالم کو کہتے ہیں, عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے, ان کا رہبر ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں پوپ. ساری دنیا کا بھی ایک بڑا پوپ ہے. ایسے ہر گرجا میں ان کا ایک عالم ہوتا ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو کسی ساتھی نے اس کو کہا کہ ان کے جو بڑا پوپ ہے نا, اس سے جا کے مل اور ساری صورت حال اس کو بتا, ہو سکتا ہے وہ تیرے کام آ جائے اور اس کے ذریعے تیری مشکل حل ہو جائے. اب کرتا کیا نہ کرتا, ڈوبنے والے کو تینے کا سہارا چاہیے, چلو یہ بھی کر لیتے ہیں, اس میں کیا ہے. اور وہ گیا, اس سے ٹائم لیا, ٹائم لے کر کے اس سے ملا, اور اس نے اول تاخر اپنی ساری درد بھری داستان سنائی اور یہ کہا کہ اس طریقے سے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس نے میرا حصہ دبا لیا. کوئی بات نہیں, بس اس نے اپنی دراز میں سے کاغذ نکالا, اس کے وہ کچھ لکھا اور اس کو موڑ کر کے کہا کہ تم پڑھنا مت, بس جا کے اس کو دے دینا, جا کے اس کو دے دینا. یہ اسے ایسے ہی کیا, پرچی لی اور سیدھا تھا اس کے آفس میں گیا جو اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا. یہ گیا جا کر کے اس سے ملا اور کہا کہ بھائی یہ پرچی آپ دیکھ لو. اس نے پرچہ کھولا اور پڑھا اور فوراً اس نے دراز کھولی اور چیک بک نکالی اور اب سے لے کر آخر تک جتنا بھی اس کا اصل تھا اور نفع تھا سب کے پیسے اس نے لکھ کر کے چیک دے دیا کہ جب بینک سے کیش کرا لو. وہاں کب کر گیا کہ پوپ نے ایسا کیا جادو کر دیا کہ آن کی آن میں یہ رام ہو گیا. پہلے تو اس نے میری کوئی نہیں سنی, اپنے دوستوں کی کوئی نہیں سنی, اپنے خاندان کی کوئی بات نہیں مانی, عدالت سے بھی جیت گیا, اور اب یہ پائے پائے کے ساتھ دے رہا ہے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ حیران تھے کہ یہ کیا پوپ نے ایسا کیا, اس کو ایسا کیا تعویذ دیا ہے اس نے. حضرت وہ پرچی دینا, اس میں کیا لکھا, میں بھی تو پڑھوں. اتنا زبردست اس کے اندر اثر کہ جس کے ماننے کا کوئی امکان نہیں تھا وہ صوفی دری ماننے کے لیے اور دینے کے لیے تیار ہو گیا, اور ذرا بھی اس نے دیر نہیں لگا. تو اس نے پرچی پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا عیسائی نے, اس پوپ نے اس کو یہ لکھا اس کے نام پر کہ کیا تو بھی آج سے مسلمانوں کی طرح جھوٹ بولنے والا ہو گیا. کیا تو بھی آج سے مسلمانوں کی طرح جھوٹ بولنے لگا, اس طرح مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام. جبکہ یہ ایک طریقہ کافروں کا تھا کہ کافر جھوٹ بولا کرتے تھے, مسلمان کیسے ہی گیا گزرا ہو لیکن جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن یہاں چونکہ الٹا معاملہ ہوا تھا تو اس نے یہ مسلمانوں کے اوپر تان بھی کیا اور اس سے کہا کہ تو عیسائی ہو کر کے مسلمانوں کی طرح جھوٹ بولتا ہے. اس کا اس کے اوپر اتنا اثر ہو کہ اس نے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا اور پائے پائے کا حساب. کیا مسلمانوں کے اندر وہ ساری بری عادتیں آ گئیں جو کافروں کے اندر پائی جاتی تھی, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, کم توڑنا, کم ناپنا, ملاوٹ کرنا, دو نمبر کو ایک نمبر بتا کر بیچنا، نقلی کو اصلی بتا کر بیچنا، دوسروں کی جیب کاٹنا، اپنے پیٹ بھرنا، گالی گلوچ کرنا، لڑنا جھگڑنا، دوسروں کا ادب احترام نہ کرنا، بے حرمتی بے ادبی کرنا، یہ کافروں کے طریقے تھے. لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی. اور سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، اصلی کو اصلی بتانا، بتا کر بیچنا، اگر اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، تو اس عیب کو بتا کر گاہک کو بیچنا، وزن جیسا لکھا ہے ویسے اس کے اندر ہونا، خوش اخلاقی، نرم رویہ، انسان کی عزت کرنا، بھٹک جائے، بہک جائے، راستہ بھول جائے تو اس کی رہنمائی کرنا، کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلانا، کوئی تندرست ہو تو اس کی مدد کرنا، یہ مسلمانوں کے کام تھے. صفائی ستھرائی، سلیقہ مندی، یہ تو اسلام نے ہمیں سکھایا. اسلام کے اندر یہ باتیں ہیں جو آج کافروں نے اپنا رکھی، اس لیے وہ مسلمانوں کی باتیں اختیار کر کے دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، مسلمان ان کی باتیں اختیار کر کے دنیا میں ذلیل ہو گئے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو اسلام نے اپنی تعلیمات دی ہیں معاملات کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں، وہی بات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، سچ بولنا، نرم رویہ، معاملات کرنے میں نرم رویہ اختیار کرنا، درگزر سے کام لینا، چیز خراب اگر کسی کو نہ بعد میں ناپسند آئے تو واپس لے لینا، یہ جو باتیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ ان کے اندر اللہ پاک نے بڑھنے کی صلاحیت رکھی، جیسے برف میں اللہ پاک نے قدرتی طور پر ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت رکھی، اور آگ کے اندر قدرتی طور پر اللہ پاک نے جلانے کی صلاحیت اور گرم کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، ایسی نامال کے اندر اوپر چڑھنے کی، ترقی کرنے کی، سر بلندی کی صلاحیت اور خاصیت اللہ پاک نے رکھی. لہذا یہ جو خاصیت ہے برف کی طرح، کافر اگر پانی میں اور دودھ میں برف ڈالے گا تو اس کا بھی دودھ ٹھنڈا ہوگا جیسے مسلمان کا ٹھنڈا ہو، اور کافر بھی اگر آگ کے اوپر چائے پکائے گا تو اس کی بھی چائے پکے گی، کھانا پکے گا، روٹی پکے گی. کافر یہ آگ تھوڑی دے کہ میں تو مسلمان کے لیے تو جلانے والی ہوں، کافر کے لیے ٹھنڈی ہونے والی ہوں، ایسے تو نہیں کہ کوئی برف کوئی آگ انکار تھوڑی کر دے. یہ نہیں کہ برف جو ہے مسلمان کے پانی کو ٹھنڈا کر دے اور کافر کا پانی کو گرم کر دے، ایسا تو نہیں ہوگا. بس ایسی اعمال کے اندر بھی خصوصیت ہے اور خاصیت ہے اور اثر ہے. اس لیے فرماتے ہیں آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو اچھے اچھے اعمال اور اخلاق ہیں کافر اپنا کر کے دنیا کے اندر سربلندی حاصل کر رہے ہیں، اور مسلمان اللہ بچائے وہ کافروں کے فسق و فجور والے اعمال اختیار کر کے دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. دنیا کی ذلت کے ساتھ آخرت کی ذلت الگ ہے. اندازہ کرو یہ ہے جو مسلمانوں کا ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق تھا تو دنیا کے اندر یہ سربلند تھے، اور جب سے مسلمانوں نے یہ پستی والے اعمال اختیار کر لیے، ذلت والے اعمال اختیار کر لیے، تو اس وقت سے روح بزوال ہے، روز بروز پستی کی طرف جا رہے ہیں، ذلت کی طرف جا رہے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، تکالیف ہی، مصیبتیں ہی مصیبتیں. یہ ظاہر اور باطن دونوں بڑے اہم ہیں، اس لیے اپنے ظاہر کو بھی ہمیں شریعت کے مطابق رکھنے کی ضرورت ہے، باطن کو بھی شریعت کے مطابق رکھنے کی ضرورت ہے. جتنا ہمارا شریعت کے مطابق ظاہر ہوگا، باطن ہوگا، بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، دنیا میں سکون ملے گا، چین ملے گا، راحت ملے گی، عافیت ملے گی. تو آخر میں حضرت نے ایسی زبردست روح بیان فرمائی ہے کہ بھائی ہم قوم مسلم ہیں، جب قوم مسلم ہیں تو بس ہمارے ظاہر و باطن بالکل غیر مسلموں سے الگ رہنا چاہیے، سنت کے مطابق ہمارا ظاہر ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہمارا باطن ہونا چاہیے. یہ ظاہر کی سنت کے مطابق ہونے کو تو عام مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن باطن کو سنت کے مطابق ہونے کو تو بہت ہی کم مسلمان جانتے ہیں. جبکہ باطن بھی ظاہر سے کہیں زیادہ اہم ہے، بلکہ ظاہر کا درست ہونا بھی در حقیقت باطن کے درست ہونے پر موقوف ہے. جب باطن صحیح ہوگا تو ظاہر بھی صحیح معنی میں صحیح ہوگا، ورنہ تو ظاہر پوری طرح صحیح نہیں ہو سکتا. اسی لیے طریقت میں سب سے زیادہ زور باطن کی درستی پہ دیا جاتا ہے. اپنے دل کو صحیح کرو، اپنے باطن کو درست کرو، یہ صحیح ہو جائے گا تو پھر یہ بھی صحیح ہوگا، پھر ظاہر بھی اس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ صحیح ہو جائے گا. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنا ہر عمل اخلاص سے کریں، جتنا اخلاص ہوگا اتنے اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں وزنی اور مقبول ہوگا. اس کا تعلق باطن سے ہے. زبان سے اگر ہم اخلاص کے الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ نماز میں آپ کے رضا کے لیے پڑھتا ہوں، اور زبان سے دل دونوں سے نیت کرنا افضل بھی، لیکن اخلاص اصل میں دل کے اندر ہوتا ہے. اب دل میں تو نیت یہ ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں، مجھے اللہ والا سمجھیں، مجھے میری عزت کریں، میرا احترام کریں اور میری تعریفیں کریں. دل کے اندر تو یہ ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے میں واسطے اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، یہ اخلاص کہلائے گا؟ نہیں. یہ لفظ اخلاص کہلائے گا، یعنی الفاظ تو کہہ رہا ہے اخلاص کے لیکن نیت دل میں اخلاص کی نہیں، دکھاوے کی ہے، نام و نمو کی. اس لیے سب سے زیادہ توجہ دل پر دینے کی ضرورت ہے. لیکن دل کے اوپر اور باطن کے شریعت کے مطابق ہونے پر تو بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہے. اور حضرت نے کیا کہتے ہیں یہاں پر اپنے دیگر ارباح میں اس طرف بھی بار بار متوجہ فرمایا ہے. لیکن ظاہر کو بالکل کافروں سے الگ رکھنا اور اپنے ظاہر کو بھی بالکل شریعت کے عین مطابق رکھنا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، اس بات کو بطور خاص حضرت نے اس روح میں بیان فرمایا ہے، تاکہ یہ جب ظاہر بھی ہمارے شریعت کے مطابق ہو جائے گا اور باطن بھی شریعت کے مطابق ہو جائے گا تو پھر یہ جتنے بھی اعمال بیان کیے گئے پھر یہ اصل رنگ لے کر کے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو نہیں سناتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں. دنیا کے ایک مشہور ملک ہے ناروے، جہاں بہت چھوٹی سی رات آتی ہے دن بہت بڑا ہوتا ہے، ادھر سورج ڈوبتا ہے ادھر سورج نکلتا ہے، وہاں یہ 12 گھنٹے کا فاصلہ نہیں ہے. وہاں پر سورج ڈوبا ادھر ڈوبا ادھر دوبارہ نکل آیا، اب دن ہی دن. ناروے میں عموماً ایسا ہوتا ہے. ٹیلی نارو بھائی کی مشہور کمپنی، وہاں سے ہمارے ایک دوست کے بیٹے پڑھ کر کے آئے، ان کے والد صاحب انہیں یہاں کراچی لینے کے لیے آئے، پاکستان کسی اور شہر میں رہتے ہیں، ان کے والد صاحب انہیں لینے کے لیے آئے اور مجھ سے ملوانے بھی لے کے آئے. اس سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا بھائی وہاں کیا حال ہے، وہاں کے مسلمانوں کیا حال ہے اور کافروں کیا انجام ہے. وہ کافی بڑے باغات، بڑے صاف ستھرے، صفائی حد سے زیادہ اور ہر طرح کی دنیا کی نعمتیں اور سہولتیں حاصل، لیکن سکون نہیں ہے. اور ہم مسلمان چاہے کیسے نکمے اور نالائق ہیں، مگر دل میں سکون معلوم ہے. دل میں سکون کیوں؟ ایمان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہر مومن کے دل میں، ایمان اس کے دل میں، یہ سارا سکون اس کی وجہ سے. تو آدھا سکون تو ایمان دل میں ہونے کی وجہ سے، اور یہ اعمال ہمارے سے ہو جائے تو پھر پورا سکون ہمارے پاس آ جائے. جو بڑے سے بڑے کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں اگر وہ غیر مسلم. تو اگر ہمارے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، بے سکونی ہے، یہ تو اپنی نعمت ہے مومن کے ہاتھ میں، لیکن پریشانی جس چیز کا نام ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں، اور اعمال کے صحیح کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں، بس دل میں ایمان ہے اللہ کا شکر ہے، بس اس پر تو ہمیں شکر ہے، لیکن اس کے مطابق اپنے ظاہر کو صحیح کرنے کی طرف توجہ بہت کم ہے. توجہ کم ہونے کی بنا پر یہ پورا سکون، پوری راحت، مسائل کا حل ہونا، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا شامل حال ہونا، اور آدمی کو سکون و چین صحیح معنی میں نصیب ہونا، یہ ہمیں اب نصیب نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم بس ایمان ہمارے دل میں، اعمال ہمارے خراب ہیں. اعمال صحیح ہو جائے تو بس سب کچھ صحیح. تو ظاہر بھی بہت اہم ہے، باطن بھی بہت اہم ہے. باطن اصل ہے، ظاہر اس کی حفاظت کے لیے، دونوں کی درستی بے حد ضروری ہے. اور اس کے اندر نہ کافروں کی مشابہت، نہ فاسقوں فاجروں کی کوئی مشابہت، نہ مردوں کے ظاہر میں عورتوں کی مشابہت ہو، نہ عورتوں کے ظاہر میں مردوں کی مشابہت ہو، اگر ہو تو بس اللہ والوں کی مشابہت ہو، جس میں سر فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کی سنت کے مطابق شکل ہو، آپ کی سنت کے مطابق ظاہر ہو، آپ کی تعلیمات کے مطابق باطن ہو، بس وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے خوبی اعلانیہ ظاہر و باطن کے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ہم سب کے ظاہر و باطن کے سارے گناہوں کو معاف فرما یا رب الرحمین. ہم سب کو اور ہر ہر مسلمان مدورت کو اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی شریعت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب الرحمین. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہم سب کی ساری بیماریاں اور پریشانیاں اور تکالیف دور فرما، ہم سب کی ساری بیماریاں پریشانیاں اور تکالیف دور فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما یا رب الرحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. جتنے مسلمان خواتین اور اولاد دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ہمارے بھی اور ان کی بھی اصلاح فرما، تربیت فرما، تزکیہ فرما، ظاہر و باطن کو درست فرما، اور ہمیں اپنے دین یقین پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. کافروں کے طور طریقوں سے یا اللہ ان کے انداز سے جو چیزیں ہیں جو کہ جن سے آپ نے منع کیا، سب ہم سب کو، سب مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.